أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد علیہ وسلم جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ فقہ عزاداری کے عنوان سے ایک ٹاپک اس میں رکھا گیا تھا. عزاداری سے ریلیٹڈ 100-200 مسائل کی ایک لسٹ تھی فقہی مسائل کی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھے, لیکن بیچ میں ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی زیادہ تر توجہات بھی اس مسئلے کی طرف مرکوز ہو گئیں, تو ہم نے بھی سوچا کہ سب سے پہلے اسی مسئلے کے اوپر گفتگو کر لی جائے کہ زنجیر و قمع زنی کا جو ایک فقہی مسئلہ ہے اس میں بہت سارے اختلاف نظر پایا جاتا ہے مجتہدین کا آپس میں. تو اتنے سارے مختلف فتاوی کے ضمن میں ایک مقلد کی ذمہ داری کیا بنے گی؟ دیکھیے, بہت سارے فقہی مسائل کی طرح سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہی ہے, یہ کوئی عقائد کا مسئلہ نہیں ہے. جس طریقے سے آپ نمازوں کے مسئلے ہیں, روزوں کے مسئلے ہیں, حج کے مسئلے ہیں, ہر شخص اپنے اپنے مرجع تقلید کے مطابق عمل کرتا. ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد کئی کئی مجتہدین کی تقلید میں ہوتے, کوئی کسی دن عید منا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کے فتوے کے مطابق کسی دن عید منا رہا ہوتا ہے, شوہر الگ کسی مجتہد تقلید میں ہے, بیوی کسی اور کی تقلید میں ہے, حج کا کاروان ہے, تین تین چار چار مجتہدین کی تقلید جو ہے وہ ہو رہی ہوتی. تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہی ہے, اس میں کسی بھی قسم کا جذباتی پن کو لے کر آنا اور ایک دوسرے کے مراجے کو برا بھلا کہنا اور مراجے کے فتاوی کے اوپر تنقید کرنا, یہ مقلد کے لیے حرام بھی ہے. اچھا, تفصیل اس کی کافی زیادہ ہے اور تمام زاویوں سے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. تو دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بغیر کوئی ذاتی نظریہ کوئی اس کے اندر نہیں دے رہے, مجتہدین کے فتاوے صرف آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی کچھ وجوہات بیان کریں گے تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. پھر ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنے مرجے کے مطابق ہی عمل کرنا ہے. لیکن اس دوران جو دیکھا گیا, جو فتوے بیان ہوتے ہیں, اس میں بہت زیادہ غلطیاں دیکھی گئیں فتوے کو بیان کرنے والے لوگوں کے اندر کچھ غلطیاں ہیں جو کہ اس ضمن میں نظر آئیں. تو یہ زنجیر زنی یا قمع زنی کا جو مسئلہ ہے, اس میں کسی جگہ پر ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں جو ہے اس معاملے میں لفظی تحریف ہوئی ہے اور بہت جذباتی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ بن کر رہ گیا ہے. لفظی تحریف کبھی ابھی آپ دیکھیں گے, میں اس کی نشاندہی کروں گا کہ کسی کو اپنا من پسندیدہ مثلا فتویٰ لینا ہے تو اس نے فتوے کے الفاظ کو تبدیل کیا, سوشل میڈیا کے اوپر اس کو الفاظ کو تبدیل کر کے اپلوڈ کر دیا. اب ہر آدمی جو ہے مکھی پہ مکھی بٹھاتا ہوا اسی کو ہر جگہ آگے بڑھاتا چلا گیا, یہ لفظی تحریف ہوتی ہے. کہیں معنوی تحریف ہو رہی ہے, فتوے کے الفاظ کچھ اور تھے, اس کو ترجمہ کرنے میں تبدیلی کی گئی یا اس کے معنی کچھ اور تھے, اس کو کوئی اور مفہوم پہنایا گیا, جس کو معنوی تحریف, اس کی بھی مثالیں آگے چل کر آئیں گی. تیسری غلطی یہ ہوئی کہ فتاوے کے تراجم کے اندر باقاعدہ غلطیاں کی گئیں, ابھی آگے چل کے ان کی بھی نشاندہی ہوگی. کچھ ایسا بھی ہوا کہ بغیر معتبر حوالوں کے فتاوے نقل کیے گئے, صرف مجتہد کی تصویر لگائی, کوئی سی بھی ایک عبارت اپنی پسندیدہ جو بھی حلال ہونے والی یا حرام ہونے والی اپنے مطابق لگائی, تو بغیر معتبر حوالوں کے فتاوے بہت زیادہ گردش میں. آپ کو دیکھنا چاہیے جب تک کوئی معتبر حوالہ نہ ہو تب تک اس کو آگے بھی نہیں بڑھانا چاہیے. پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ فتاوے کی من مانی تاویلات کی گئیں, نہیں ان کے معنی یہ ہیں, نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, جبکہ مجتہد وہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا کہ جو کہ اس میں پیش کیا جا رہا تھا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فتاوی کو اصل مصدر کے بجائے مخصوص مائنڈ سیٹ کے مطابق لکھی جانے والی کتابوں سے کوٹ کیا گیا. مجتہد کی اصل مصدر جو اس کی اصل کتاب ہوتی ہے، اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہوتی ہے، وہاں سے نہیں، بلکہ کسی نے مثلا رمضانی کے حلال ہونے کے متعلق کوئی کتاب لکھی تو اس نے کہا فلاں مجتہد نے یہ کہا تھا کہ یہ چیز جائز ہے، صرف کہی سنی باتیں جس کا کوئی سورس نہ ہو اوتھینٹک. تو اصل مصدر کے بجائے کسی مخصوص مائنڈ سیٹ کی کتابوں سے، یا اسی طریقے سے جنہوں نے حرام ہونے پر کتابیں لکھی انہوں نے، اب لوگ ان کتابوں کو کوٹ کر رہے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ مرجع کا فتویٰ کوٹ کرتے ہیں ان کی کتاب سے یا کوئی استفتا ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس دوران ہوا. پھر مجتہد کی اصل تحریر کے بجائے فتاوی کو شخصیات کے حوالے سے کوٹ کیا جانے لگا. اصل فتویٰ نہیں ہے کسی کے پاس. ان میں ابھی چل کے ان سب کی مثالیں آگے چل کر آئیں گی، ابھی خاکہ آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں کہ غلط فہمی اور کنفیوژنس کیوں پیدا ہوئے ہیں لوگوں میں. مجتہد کی اصل تحریر کے بجائے فتاوی کو شخصیات کے ناموں سے حوالوں سے کوٹ کیا جانے لگا. فلاں نے کہا تھا کہ حرام ہے، فلاں صاحب سے ہم نے پوچھا وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیز جائز ہے. یہ نہیں، فتوے کے اندر لکھی ہوئی بات وہ ہونی چاہیے، اس کو اس طرح سے کوٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اسی طرح سے مجتہدین کے بعض جو وکلا ہیں ان کو فقہی مسئلے کا ایک معیار بنا دینا. دیکھیں مجتہدین کے وکلا بھی زیادہ تر صاحبان علم شخصیات ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہر مجتہد کا وکیل جو کہے گا بالکل مینو ان اس کے اوپر ہم یقین کریں گے کیونکہ وہ اس کا وکیل ہے، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں. اس سے بھی صحیح ہو سکتا ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو مجتہدین کے بعض وکلا کو، جیسے کہ آگے چل کر آغا سیستانی کے مسائل کے اندر ایک بہت بڑا اشتباہ آگے چل کر آنے والا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ فلاں نے تو ٹی وی پہ آ کے مثلا یہ کہا ہے. تو مجتہد کا وکیل ہونا الگ مسئلہ ہے اور مسئلہ فقہ بتانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا، پھر ہوا یہ کہ قامہ و زنجیر کے فقہی مسئلوں کو جذباتی رنگ دینا. دونوں طرف سے کفر و ایمان کا مسئلہ تقریباً اس کو بنایا گیا. بہت سو نے ایک دوسرے کو حلالی اور غیر حلالی کے القابات دینے شروع کر دیے. کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے تو دوسرا اس کو غالی کہہ رہا ہے، کوئی اس کسی کو جاہل اور بے شعور ہونے کا تانا دے رہا ہے. تو اس طرح کے خطابات دینا یہ بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں. بعض افراد نے اس مسئلے کو بیرونی ایجنسیوں سے منسلک کر دیا. مثلا اگر کوئی شخص روکتا ہے اس کو تو اس سے کہا کہ یہ جناب مثلا یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگ جو اجازت دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان لوگوں کو مثلا فلاں فلاں مغرب ممالک کی ایجنسیاں ان کو فنڈ کر رہی ہیں. تو ایک دوسرے کے اوپر اور ان کے مجتہدین کے اوپر بھی بیرونی ایجنٹ ہونے کا جو ہے وہ الزام لگانا، یہ کس کو جذباتی رنگ دینا، یہ صحیح نہیں. پھر یہ مسئلہ آگے چل کر حلال یا حرام ہونے کے دلائل کے بہانے یہ مراجع کی توہین کا سبب بننے لگا. طرفین ایک دوسرے کے مجتہدین کو برا بھلا کہنے لگے. اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوئی بلکہ مخالفین اجتہاد و تقلید ان کے ہاتھ مضبوط ہوتے چلے گئے. تو یہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اس کے علاوہ پھر فتاوی کی جو دلائل دینے کا کام مقلدین نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، یہ ہمیں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ نظر آیا. ان کا کام ہی نہیں تھا، آپ کو صرف فتویٰ صرف کوٹ کرنا چاہیے، فتویٰ کیا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یعنی میں خود ان نوجوانوں سے میں باقاعدہ خود واقف ہوں کہ مثلا ان کی ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں نکلی ہے اور وہ روایات، ان کی سند اور علم الرجال اور راوی، اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں اور اپنا ذاتی اجتہاد پیش کر رہے ہیں. جو میرے طرح کے جاہل جنہیں عربی میں مستقیماً ایک سے لے کر دس تک گنتی بھی نہیں آتی ہے، وہ روایات کے متن کے اوپر بحث کر رہے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ اس کے اندر بڑھتا چلا گیا. اور پھر اسی طریقے سے کچھ خود ساختہ دلائل کی ایجاد ہونے لگی دونوں طرف سے. سب نے اپنے اپنے کیس کو علمی اعتبار سے کمزور کیا. میں مقلدین کی بات کر رہا ہوں کہ مقلدین کی آپس میں جو جس اعتبار سے جو ہے وہ جنگیں ہوئیں. اچھا، اپنے تئیں حلت و حرمت کے جو بھی دلائل ہیں ان میں وہ روایت پیش کی گئیں کہ جس کے مجتہدین قائل ہی نہیں. بھائی آپ نے یہ خود سے کیسے ایزیوم کر لیا کہ اس روایت کی بنا پر مجتہد نے حلال ہونے کو کہا ہے، یہ اس روایت کی بنیاد پر اس نے حرام ہونے کو کہا ہے. خود سے سوچا کہ یہ روایت ہوگی और उसके खिलाफ जो है तूफान तूफान बदतमीजी जो है वो खड़ा होना होता चला गया। तो ये बहुत इसके अंदर जहालत आमेज बातें जो हुई जिसकी वजह से मामला ज्यादा खराब हुआ। अच्छा, बाज़ औक़ात दलाइल में बाज़ रिवायत की यक तरफा तहकीक को पेश करना और दूसरा नुक्ता निगाह बयान ही ना करना। मसलन देखिए, फला रिवायत पेश की जाती है जैसे हलाल होने के लिए, और ये रिवायत तो क्योंकि मुरसल है और मुरसल जो है वो तो रिवायत काबिल कबूल नहीं होती, तो लिहाजा ये पूरा मसला ही गलत है। यानी मुज्तहिद के बराह रास्त दलील के ऊपर मसलन एतराज करना, उसमें दूसरा नुक्ता निगाह क्या है, वो किस बिना पर इसको जायज कह रहा है या किस बिना पर इसको हराम कह रहा है, उसके पास दलील कौन सी, उसको भी तो देखना चाहिए। यानी खुद से फैसला करने के बाद मुकल्लिदीन ने यह काम किया। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हुआ कि जो इस किस्म के मसाइल के अंदर लोग गिरफ्तार हुए, और नतीजा ये हुआ कि जिस तरह एक बुफे सिस्टम होता है ना, अपने पसंद का खाने की कोई चीज भी उठा लेना, अपनी पसंद की जहां से चीजें नजर आई उनको बुफे की तरह से वो उन्होंने जो है वो किया और अपनी पसंद की चीज उठाई, और उठाने के बाद उसको लोगों के अंदर फैलाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इन सारे उसमें मसला क्या हुआ कि अपने मौकफ को साबित करने के लिए किसी मुज्तहिद को मुकस्सिर कहा गया, किसी को बुज़दिल कहा गया। जिसने हराम करार दिया उसे कहा कि जनाब ये तो मुकस्सिर है, तो शान अहले बैत को ही नहीं मानते, इस वजह से ये सब लोग इस तरह के। और अगर किसी ने मसलन फतवा नहीं दिया या मसलन जायज होने का फतवा दिया तो उनपे ये इल्जाम लगा दी कि बुज़दिल हैं, अवाम के नारों के सामने या अवाम के प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, इस वजह से उनके पसंदीदा फतवे देते। ये दोनों अफरादों ने बहुत इसमें इफरात और तफरीत का शिकार हुए, तो ये सब नहीं होना चाहिए था। अच्छा, फिर इसके अंदर ऐसे अफराद का फतावे पे बहस ऐसे अफराद ने करनी शुरू कर दी जो ना फतवों के अल्फाज को समझते थे, ना उसकी इस्तेलाहत से कोई वाकफियत रखते थे, और ना कोई फिकही जौक रखते थे। देखिए, फतवे को समझने के लिए उसके अल्फाज पे गौर करना पड़ता है, तौजील मसाइल की कुछ खास इस्तेलाहत हैं उनसे वाकफियत रखनी होती है, और फिकी जौक भी होना चाहिए। एक आदमी का जौक ही नहीं, वो ज्यादातर फिकी मसले पढ़ता नहीं तो इबारत के मफहूम को भी नहीं समझ पाता है। ऐसे अफराद इसके अंदर कूद पड़े बहसों के अंदर के जो कि इन मुतालिक इन चीजों के मुतालिक मालूमात नहीं रखते थे। कि सबसे बड़ी गलती ये हुई कि सोशल मीडिया पर इस खालिसतन फिकी मसले को आवाम के हुजूर रायजनी के लिए पेश कर दिया कि आइए सब लोग आइए, और फुटबॉल जिस तरह होती है ना, सब हर शख्स आए और उस पर कोई ना कोई किक लगाया कर। तो देखिए, ये सारा तमाम चीजें ऐसी हैं कि फिर हर शख्स ने अपना फरीजा समझा। अब मिसाल तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कॉमन पेश आने वाली चीजें बहुत सी मिसाल दे देनी चाहिए। मसलन होता है कि आमतौर पर गली मोहल्लों में लोग मसलन किसी खातून को छेड़ दिया, अब जो उसकी पिटाई होती है उसमें हर गुजरने वाला जिसको सही मसला पता बात भी नहीं पता होती, वो भी उस आदमी को जरूर एक हाथ मार के जाता है जो कि जो इसमें होता है मुबतला। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी वो हर शख्स ने सोचा कि मुझे खामा फरसाई इसमें फरमानी चाहिए और कुछ ना कुछ इसमें अपना हिस्सा भी डालना चाहिए। तो बहरहाल सब एक दूसरे के ऊपर अपने अपने मर्जे तकलीद का मसला भी ठूसने लगे। तो इस पूरी नशिस्त को एक बड़े खुले दिमाग के साथ सुना जाए, और तरफैन के जो आपस में जो उन्होंने दलाइल दिए हैं और कुछ शुबहात हैं इस सिलसिले में और कुछ गलत फहमी है, उनको उनका हल हम इसके अंदर पेश करेंगे। अच्छा, बहुत सारे इसके अंदर और भी बहसें आएंगी, वो अभी आगे चलकर उनका भी जिक्र होगा। तो देखिए, जो खूनी माता है जिसको तत्बीर कहते हैं, ते तोए बे ये रे कमाजनी जिसको कहा जाता है, ये आमतौर पर जिसमें जिस्म से खून निकलता है आमतौर पर उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है तत्बीर। तो कोई अच्छा आमतौर पर देखने में यह आया कि जो इसके हिमायत में है वो भी पूरी एक लिस्ट पेश कर देता है कि जनाब सारे मुज्तहिदीन तो हिमायत में है इसकी, तो फिर क्यों इसकी मुखालफत की जा रही। जो इसके मुखालिफ हैं वो भी सब मुज्तहिदीन का नाम लिख के कहते हैं कि सारे मुज्तहिदीन इसके मुखालिफ हैं, तो इसकी फिर हिमायत क्यों की जा रही। जबकि असल बात यह है कि इसके अंदर तकरीबन 6 किस्म के नजरियात पाए जाते हैं। तदबीर के मसले पर फतावों की तकरीबन 6 अकसाम है। अच्छा, पहले तो ये देख लीजिए कि खाका आपके सामने आ जाए कि ये मसला कोई एक तरफ यकतरफा टाइप का नहीं। बास फुका ऐसे हैं जो उनवाने सानवी के तौर पर हराम समझते हैं, یعنی کہتے ہیں کہ اصلاً حرام نہیں ہے لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں وہ اگر پائی جائیں تو حرام ہو جائے گا، اس کو عنوان ثانوی کہتے ہیں. بس یہ میں اتنا زیادہ نہیں سمجھاؤں گا، تو خود سمجھ جائیے کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو حرام کہتے ہیں. اگر وہ وجہ نہیں ہوگی تو جائز ہے، اور وہ وجہ موجود ہوئی تو حرام ہوگا. لیکن وہ تشخیص موضوع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وجوہات مجتہد کا جو مقلد ہے وہ خود تلاش کرے کہ یہ چیز وہاں پہ پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی جس جگہ وہ زنجیر کا ماتم کرنا چاہتا ہے. ایک فقہا کی قسم یہ ہے، بھی ان کی نام اور تفصیل آگے چل کر آئیں گی. بعض فقہا عنوان ثانوی کے طور پر حرام سمجھتے ہیں، یعنی کس کچھ وجوہات کی بنا پر، اور تشخیص موضوع نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، اپنے علاقے میں دیکھو کہ یہ وجوہات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ عنوان ثانوی کے طور پر حرام ہے، یعنی وہ وجوہات پائی جائیں گی تو حرام ہو جائے گا جو بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے، لیکن وہ تشخیص موضوع بھی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ یہ وجوہات پائی جا رہی ہیں لہٰذا ہم فتوی کی بنا پر حرام قرار دیتے ہیں. اب ان کے بھی نام آئیں گے کہ ایسے افراد کون ہیں. بعض فقہا ایسے ہیں کہ جس کو مستحب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس کو کرنا باعث ثواب ہے. اچھا، بعض فقہا ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شرط، دو شرط یا تین شرطیں اگر پوری ہو جائیں تو پھر یہ جائز ہے، اور بعض فقہا توقف کرتے ہیں اور کوئی فتویٰ نہیں دیتے. ان کی بھی مثال ابھی آگے چل کر آئے گی. اور چھٹے نمبر پر کچھ فقہا ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک یہ تدبیر حرام نہیں ہے، قمع زنی زنجیر زنی جائز ہے، لیکن مشورہ دیتے ہیں کہ موجودہ حالات میں نہ کریں. حرام نہیں ہے لیکن ہمارا ایک مشورہ ہے کہ نہ کرنا بہتر. تو یہ چھ اقسام ہیں، کوئی ایک قسم نہیں. عام طور پر یہ کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں جناب صرف ایک ہی قسم ہے، یا حلال کہنے والوں کی قسم ہے، یا دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں صرف حرام کہنے والوں کی. نہیں، چھ اقسام ہیں. علمی طور پر اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے مسئلہ. اچھا، اب پہلی قسم میں عام طور پر، یہ میں سارے نام بھی اس میں مجتہدین کے نہیں لے سکتا، پھر بہت بڑی لسٹ ہو جائے گی، وہ فقہا جو تدبیر کو تشخیص موضوع کرتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کچھ وجوہات کی بنا پر حرام ہے، لیکن ان یہ وجوہات آج کل پائی جا رہی ہیں. ان میں آیت اللہ خامنائی بھی ہیں، رہبر معظم، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وجوہات ابھی آگے چل کر آئیں گی تفصیل سے، ان وجوہات کی بنا پر یہ حرام ہے. تشخیص موضوع خود ہی کر دیا کہ ان سے یہ قباحتیں لازم آ رہی ہیں، اس وجہ سے حرام ہے. اصلاً حرام نہیں کہتے، کہتے ہیں وجوہات کی بنا پر حرام ہے. اچھا، اس میں میرے آپ ابھی دیکھیں گے نام وغیرہ، میں ان افراد کے اس میں مجتہدین کے نام لے رہا ہوں کہ جو کہ جن کی تقلید بھی ہوتی ہے اور جو زیادہ تر موجود بھی ہیں ان میں سے. ورنہ پھر اگر جن کی تقلید نہیں ہوتی اور اچھے بڑے بڑے علماء بھی ہیں، پھر وہ بہت بڑا ایک، پھر میں نام ہی لیتا جاؤں گا پورا وقت ختم ہو جائے گا، اتنی بڑی فہرست اس کے اندر آ جاتی ہے، جائز ہونے والوں کی بھی اور پھر جو حرام کہتے ہیں ان کی بھی. تو صرف ان کی جو کہ مراجع تقلید ہیں، میں ان کی بات کروں گا ابھی. تو وہ فقہا جو تشخیص موضوع کرتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں، ان میں یہ دو مشہور ہیں، باقی اور بھی ہیں لیکن ابھی ہم ان کو چھوڑتے ہیں. اور رہبر معظم نے تو باقاعدہ اس کا جو فتویٰ دیا ہے، ویسے ان کا تفصیلی فتویٰ تو ہماری اگلی جو کلاس ہوگی اس کے اندر آئے گا. وہ فرماتے ہیں کہ چھریوں کے بغیر زنجیر زنی اگر عام طور پر عزاداری میں، غم کے مظہر میں شامل ہو اور بدن پر قابل توجہ ضرر کا باعث بھی نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں. ان چھری کے بغیر، عام طور پر جو زنجیریں ایران وغیرہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو صرف لوہے کی ایک زنجیر ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، چھری وغیرہ نہیں لگی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن چھریوں والی زنجیر سے ماتم کرنا اگر مذہب کی توہین اور بدن پر قابل توجہ ضرر کا باعث ہو تو پھر جائز نہیں. یہ تو ایک اصولی مسئلہ بیان کرتی ہے کہ توہین مذہب ہو اگر اور بدن پر زیادہ نقصان ہو تو جائز نہیں. لیکن پھر نیچے تشخیص موضوع کیا، پہلے اصولی مسئلہ بیان کیا فتوے میں، پھر نیچے تشخیص موضوع کیا. قمع زنی عرف عام میں غم اندھوں کے علائم اور مظاہر میں شمار نہیں ہوتی، بلکہ آئمہ کے دور اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس سلسلے میں آئمہ سے کوئی خاص یا عام تائید بھی موجود نہیں ہے، اور موجودہ دور میں مذہب کی توہین اور بدنامی کا سبب بنتی ہے، اس کو تشخیص موضوع کہتے ہیں، لہذا کسی صورت میں جائز نہیں. تو یہ رہبر معظم کا فتویٰ تھا، یہ آپ کے سامنے آ گیا، بات مکمل ہے کہ وہ کسی صورت اس کی اجازت نہیں دیتے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی ہے، ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کر بھی ان کا فتویٰ دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی توہین مذہب کے باعث اس کو حرام سمجھتے ہیں. بعض میں فقہ ایسے ہیں جو اس کو مستحب سمجھتے ہیں. دیکھیے فتووں میں بڑا اس میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے، بعض مستحب بھی سمجھتے ہیں. مثلا آیت اللہ صادق روحانی، آیت اللہ صادق روحانی یہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں. آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض عراق میں ہوتے ہیں اور مجتہدین میں مراجع میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں. اور باقاعدہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو آیت اللہ اسحاق فیاض کا فتویٰ، کہ جس میں ان سے پوچھا گیا کہ قمع زنی عزاداری امام حسین میں کرنا کیسا ہے، تو ان کا جواب ہے کہ جائز است و ثواب نیز دارد در صورت کہ ضرر معتدن رہی نہ داشتہ باشد، یعنی جائز ہے اور اس میں ثواب بھی ملے گا، بس صرف شرط یہ ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہونا چاہیے جسم کے اوپر، یعنی جو ناقابل تحمل نقصان، اب اس کی تفصیل بھی آئے گی آئے گی. اور آیت اللہ سید علی حسینی میلانی، انہوں نے بھی یہی اس میں سلسلے میں فتویٰ دیا ہے اور وہ بھی اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں کہ بقصد قربت و رعایت سائر جہات شرعیہ موجب اجر است، اگر سب شرطیں اس میں پائی جائیں جو پوری ہو جائیں تو اس کی بنا پر اس کے اندر ثواب بھی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی یہ بھی اس کو جائز بلکہ مستحب بھی سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے سلسلے میں فتویٰ بھی دیا ہے اور اس کے اندر یہی کہ بلا اشکال جائز ہے بلکہ موجب اجر و ثواب است، بلکہ اس کے اندر ثواب بھی ملے گا. اس کی ان کی بھی تفصیل ابھی اگلی کی جو کلاس ہوگی اس میں آئے گی فتاووں کی. اچھا، کچھ فقہا جائز ہونے کے قائل ہیں اور کوئی خاص نیت ہو تو مستحب ہونے کے بھی قائل ہیں، جس کے اندر مرحوم آیت اللہ خوئی. آیت اللہ خوئی کا نام عام طور پر سوشل میڈیا وغیرہ پہ، اس کو ہم انشاءاللہ اپنے مقام پہ تفصیل سے بیان کریں گے ان کے فتاووں کے اندر کیا گڑبڑ کی گئی ہے، کہ یہ حرام سمجھتے ہیں. آیت اللہ خوئی حرام نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بعض وجوہات کی بنا پر مستحب بھی سمجھتے تھے، یعنی اس کا ثواب سمجھتے تھے. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ان کے نزدیک بھی جائز بلکہ مستحب ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، بہت زیادہ دور ان کا زمانہ نہیں ہے، اور آیت اللہ خوئی کے خصوصی شاگردوں کے اندر سے تھے، بہرحال ان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن یہ بھی جائز بلکہ بہت سے فتاوے مستحب بھی سمجھتے تھے. آیت اللہ بروجردی بھی اس کو جائز سمجھتے تھے، ان کے بھی فتاوے انشاءاللہ آگے چل کر بیان ہوں گے. آیت اللہ شیخ حسین نائنی، جو آیت اللہ خوئی اور دیگر ان سب مراجع کے جو استاد رہ چکے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ ایک سلسلے میں ایک فتویٰ بھی دیا تھا، وہ خود اس کو جائز سمجھتے تھے. اچھا، کچھ فقی ایسے ہیں جو تدبیر کو جائز سمجھتے تھے لیکن مشورہ دیتے تھے کہ آج کل کے حالات میں اس کو نہ کیا جائے، جائز سمجھتے تھے. ان میں مرحوم امام خمینی شامل تھے. امام خمینی کے متعلق مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو حرام سمجھتے تھے، ایسا نہیں. باقاعدہ کچھ ویڈیوز ہم مجتہدین کے، یعنی جو ان کے انٹرویوز ہیں، وہ سنائیں گے آپ کو، جس کے اندر باقاعدہ انہوں نے بات وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ امام خمینی کا یہ نظریہ نہیں تھا بلکہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے. البتہ کچھ مخصوص حالات کی بنا پر کہتے تھے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے، لیکن حرام نہیں تھا. کچھ فقی ایسے ہیں جو اس مسئلے میں مصلحتاً توقف کرتے ہیں اور کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتے، کہتے نہیں نہ حلال کا فتویٰ ہے نہ حرام کا فتویٰ ہے. اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں جو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ان میں آیت اللہ سیستانی شامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ میں اس میں حلال کا فتویٰ دوں گا نہ میں اس میں حرام کا فتویٰ ہے میرا، میں بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس میں توقف کرتا ہوں اور کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتا ہوں، تو لہذا میرا کوئی بھی فتویٰ نہ سمجھا جائے. پھر کیا کریں ان کے مقلدین، یہ بھی آگے چل کر آئے گا. تو آپ کہیں گے جب سب ہی آگے چل کے آئے گا تو بہتر ہے آگے ہی چلتے ڈائریکٹ، لیکن نہیں، یہ بھی ضروری ہے تمہیداً یہ باتیں. نوٹ کی صورت میں نہیں، کہ یہ تو آپ کے پاس یہ اس کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گا، آپ لوگ خود اتاریے اس کے بعد اپنا بنا لیجئے. اچھا، ایک بات اس کے اندر اور ہے، جس سب آپ نے چھ کے چھ گروپس عام طور پر سنے، تدبیر کے اصلاً حرام ہونے کا کوئی قائل نہیں، حتیٰ کہ رہبر معظم بھی قائل نہیں. اصلی اور بنیادی طور پر حرام ہونا کہ جسم سے خون نکالنا حرام ہے، نہیں، اس کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں کچھ وجوہات ایسی ہیں جو انہوں نے کہا کہ توہین مذہب آج کل ہو رہی، یا مثلاً بدن کو بہت زیادہ شدید نقصان لوگوں کے پہنچ جاتا ہے اس کی بنا پر، لیکن نقصان سے بھی زیادہ وہ توہین مذہب کے مسئلے کو اس میں شمار کرتے ہیں، لیکن اصلاً حرام ہونے کا کوئی قائل نہیں. اچھا قائل کیا ہے؟ عنوان ثانوی کی بنا پر ہے. ابھی میں نے کہا تھا عنوان ثانوی کیا چیز ہے، یعنی کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے. اچھا اب حرمت کی وجوہات کیا ہیں، یہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. حرمت کی وجوہات، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جسم کو شدید نقصان پہنچے اگر تو پھر حرام ہو جائے گا، شدید نقصان. اچھا بعض لوگ اس میں غلط دلیل لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نقصان نقصان ہے بھائی، کم ہو یا زیادہ ہو نقصان تو نقصان ہے، تو ہر صورت میں حرام ہے. نہیں، ایسا نہیں. اس کو کہا جاتا ہے، دیکھیے بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو کم نقصان والی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ناک عام طور پر خواتین چھدواتی ہیں، اس میں سے خون وغیرہ بھی نکلتا ہے، نقصان تو نقصان ہے تو پھر یہ بھی حرام ہونا چاہیے. نہیں، آپ کہیں گے اتنا نقصان نہیں ہے کہ جس سے کوئی چیز حرام ہو جائے، ہلکا پھلکا نقصان ہے لیکن زیادہ نقصان نہیں، یہ جائز. یا کتنے ہی پروسیجرز آپ کے کاسمیٹک ٹائپ کے ہوتے ہیں جناب، وہ ویکسنگ اور تھریڈنگ وغیرہ، اس میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم نے سنا ہے. تو اب یہ بھی پھر اگر نقصان نقصان ہے ہر قسم کا تو پھر وہ بھی حرام ہو جانی چاہیے، لیکن وہ حرام نہیں. مثلا لائپو سکشن، آج کل کاسمیٹک پروسیجر بہت آ گئے ہیں جسم سے چربی وغیرہ نکالنے کے، اس کے اندر بھی تکلیف ہوتی ہے بہت. ظاہر ہے پورے ایک سوئی اندر لے جاتے ہیں اور اس کو سک کرتے ہیں فیٹ وغیرہ کو، تکلیف دہ پروسیجر یہ بھی، پھر یہ بھی حرام ہونا چاہیے. نقصان تو نقصان ہے اور تکلیف بھی بہت ہو رہی ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے مثلا آج کل ہیئر ٹرانسپلانٹ وغیرہ شروع ہو گئے ہیں، نقصان تو ہے، یعنی نقصان سے مراد تکلیف بھی ہو رہی ہے پورے سر کے اوپر، جانا سمجھے ایک لحاظ سے پوری پیئرسنگ ہوتی ہے، کھدائی ٹائپ کی جس طرح سے ہوتی ہے، خون وغیرہ بھی نکلتا ہے. اگر یہ صرف ہر نقصان کو اگر ہم شمار کریں گے تو ہیئر ٹرانسپلانٹ وغیرہ کروانا جس میں یہ سارے پروسیجر جو تکلیف دہ ہیں وہ بھی حرام ہونا چاہیے. باقاعدہ اسکن کی پوری پوری جس جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے پورا پورا گرافٹ لیا جاتا ہے وہاں سے اور وہ کسی دوسری جگہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے کہ جو کہ بالڈ ایریا ہوتا ہے، تو آپ کہیں کہ جناب دیکھا جائے تو اس میں کوئی بیماری تھوڑی ہے کوئی. ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی شخص کے مثلا بیماری ہے گنج پن کی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کاسمیٹک ریزن سے کروائے جاتے ہیں. ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بال ہمارے پورے نظر آئیں تو ہم یہ پروسیجر کروا رہے ہیں. اگر ہر نقصان نقصان ہے اور باعث ہوتا ہے حرام ہونے کے تو یہ سارے پروسیجر بھی حرام ہونے چاہیے جو کہ حرام نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نقصان ایسا نہیں ہے. باقاعدہ اس پہ فتاوے ہیں مجتہدین کے، آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ ہم ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ زنجیروں سے جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی اس میں پھل کا تذکرہ نہیں، صرف زنجیر خالی جو ہوتی ہے، جو لوہے کی زنجیر ہوتی ہے وہ مارتے ہیں. تو کیا ایزائے نفس نہیں ہے؟ اپنے نفس کو ایزا پہنچانا. مراسم عاشورہ وغیرہ کے اندر تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اظہار کرنا امام حسین کے مصائب کا اور اس میں جو جزا کرنا اور اپنے آپ کو جس طریقے سے لوگ مارتے پیٹتے ہیں، یہ امر راجے ہے، یعنی یہ پسندیدہ چیز ہے، رجحان رکھتی ہے کہ چیز ہوں. اور مجرد الاضرار غیر الشدید بالبدن لا اشکال فی، یعنی وہ نقصان جو کہ بہت زیادہ شدید نہ ہو وہ اگر بدن کو پہنچایا جائے تو لا اشکال فی، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. معمولی نقصان اپنے جسم کو پہنچایا جا سکتا. اب جب آپ جسم کے اوپر اپنے عام طور پہ ماتم کرتی ہیں اور آپ کی کھال کا رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا ہے وہاں سے، بعض اوقات بہت سے لوگوں کی کھال پھٹ جاتی ہے، کچھ تھوڑا بہت خون بھی نکل آتا ہے، یہ بھی مجتہدین سب نے حد تک رہبر معظم کے نزدیک بھی جائز ہے. یعنی جو زنجیر کے ماتم کو خون نکلنے قمہ زنی کو حرام قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ عام طور پر اگر ایسا ہو جائے تو اس کے اندر حرج نہیں. تو ہر نقصان اس کے اندر نہیں آئے گا، جیسے کہ آج کل لوگوں نے اس کو بھی، کیونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حرام ہے تو ہم ہر چیز کو ہر زاویے سے اس کو حرام قرار دینے کی کوشش کریں گے. نہیں، یہ زاویہ غلط ہے. جو کہ اتنا شدید نہ ہو وہ، جس کو علماء کہتے ہیں کہ ضرر بلیغ، بہت زیادہ ضرر ہوگا تو حرام ہوگا، کم ضرر ہے تو پھر جائز ہے. یعنی زیادہ ضرر کے کیا معنی ہے؟ لا یتحمل عادتن، عام طور پر اس کو تحمل کرنا ناقابل برداشت ہو عام طور پر. لیکن چھوٹے موٹے سب پروسیجر آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ تحمل کرتے ہیں اور آرام سے رہتے ہیں، وہ یہ ناقابل تحمل نہیں سمجھے جاتے. اچھا اب کس ضرر بلیغ کی تعریف کیا ہوگی؟ यानी किससे कहेंगे कि अगर हमने कोई शख्स ये मातम कर रहा है जंजीरों कमा जैनी का तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान उसको हो सकता है, इसकी तारीफ क्या है, ज्यादा नुकसान किसको कहेंगे। इसमें दो चीजें उलामा बयान करते हैं, पहला तो ज्यादा नुकसान के मायने जान का चला जाना, जान चला जाना, जान चली जाए यकीनन हराम हो जाएगा। जान अगर किसी की जा रही है उसको शुरू से पहले से पता है। इस पर अक्सर लोगों ने कहा कि भाई बताइए इसके अंदर अगर मसलन अगर कोई शख्स मर गया तो क्या ये खुदकुशी नहीं हो जाएगा कि तुम कमाजानी करने गए और तुम्हारी मौत वाकई हो गई। तो इस पर भी उलमा ने कहा कि देखिए इसकी दो सूरतें, शुरू ही से पता है हमें कि हम मर जाएंगे इसको करते ही और किया और मर गए तो ये हराम और गुनाह हो जाएगा। मसलन जिस तरीके से किसी को पता है, बहुत से बूढ़े अफराद 85-90 साल के हज पे जा रहे हैं, बहुत इम्कान होता है कि वहां जाकर मर जाएंगे। लोग कहते हैं कोई बात नहीं मर जाएंगे तो मर जाएंगे, अच्छी जगह पे दफन हो जाएंगे, मरने के लिए जाते हैं हज करने के लिए नहीं जाते, उनके लिए हराम होता है हज पर जाना लेकिन वो जाते हैं। तो जिसको यकीन होगा कि मैं इसमें मर जाऊंगा, बस मैंने किया और मैं गया, वो खुदकुशी और हराम है। लेकिन अगर किसी को ये यकीन नहीं था, लोग तो वैसे ही गम के इजहार के तौर पर मसलन करने की अच्छी नीयत से जा रहे हैं, मसलन जो भी उनका नजरिया है, और फिर इत्तफाकन वो अगर वो मर गए उसमें तो वो खुदकुशी के हुक्म में नहीं। हत्ता के रहबर मौजम जो इसको हराम भी समझते हैं उनसे भी एक फतवा ये पूछा गया जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है कि अगर मातम आइमा अलैहिस्सलाम में कमा जैनी से अगर कोई शख्स मर जाए तो क्या आया मस्कूरा अमल खुदकुशी कहलाएगा। तो उन्होंने भी ये जवाब दिया, अगर आम तौर पर इससे मौत वाकई ना होती हो तो खुदकुशी नहीं है, लेकिन अगर इब्तदाए अमल से ही जान का खौफ और कमा जैनी से मौत वाकई हो जाए तो फिर खुदकुशी का हुक्म रखेगी। तुम करने क्यों गए, तुम्हें पता था कि तुम मर जाओगे इससे। तो उस सूरत में कि अगर उसको इत्मीनान था कि मौत वाकई नहीं होगी और फिर किसी वजह से इत्तफाकन ऐसा हो गया, कोई ऐसी इंजरी उसको हो गई बिलफर्ज, तो फिर वो खुदकुशी शुमार नहीं होगी। अच्छा, इसी तरीके से ये इनकी बाकायदा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी हमने इसका एक पिक्चर शॉट जो है वो लेके आपको दिखाया कि यही वाला मसला रहबर मौजम की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये खुदकुशी के हुक्म में है, तो अगर वो रहबरी का फतवा जाकर देखें तो उन्होंने वाज़े तौर पर दो शिकायतें इसमें बयान की हैं जो कि सब मुज्तहिदीन का भी यही नजरिया है। तो उस सूरत में, एक सूरत में हराम है और एक सूरत में हराम नहीं। आयतुल्ला सादिक रूहानी जो भी आपने सुना था कि वो मुस्तहब समझते हैं कमाजानी और जंजीर जानी को, वो भी इस मसले में ये कहते हैं कि अगर शुरू से यकीन है किसी को कि मौत वाकई हो जाएगी तो फिर यकीनन उसके लिए या जिस्म का कोई अज्व उसका जाया हो जाएगा या मसलन शल हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा, तो उस सूरत में उसके लिए हराम हो जाएगा। तो ये तो सबका एक इत्तफाकी मसला है बिल्कुल, तो इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, इसी तरीके से मसलन आयतुल्ला हाफिज बशीर नजफी साहब क़िबला उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर यही उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि इमाम हुसैन के गम में मसलन बरछी या चाकू वगैरह जिसमें काफी खून निकलता हुआ अगर मारा जाए तो क्या जायज है और बाइसे सवाब है, और अगर चाकू मारते हुए कोई इंसान फौत हो जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो उन्होंने जवाब में कहा कि मातम इमाम हुसैन की ये अगर ये मातम इमाम हुसैन की मजलूमियत के प्रचार के लिए किया जाए तो बाइसे सवाब बल्कि अजर जजील है, और जो ऐसा करने से मर जाए वो इमाम हुसैन और अहले बैत के मददगारों में शुमार होगा। अलबत्ता अगर उसको ऐसा मातम करने से पहले इत्मीनान हो कि मौत वाकई हो जाएगी या कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो कि इसके अंदर नहीं आया है पोस्ट के अंदर जो आपके सामने है, तो उस सूरत में उन्होंने फिर हराम करार दिया। तो ये बिल्कुल वाज है कि तो इसमें अगर कोई किसी को आप ये कहें कि नहीं ये खुदकुशी हो जाएगी और इस वजह से, तो ये वाला मसला खुदकुशी का इसके अंदर नहीं आता है आमतौर पर। अच्छा, अब एक बड़ी तादाद अगर बिलफर्ज बहुत काबिल एतना तादाद लोगों की अगर हलाक होती तो हुकूमतें बाकायदा इसको कानून बनाकर पाबंदी लगा देती, लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है कि इससे कोई मौत वाकई नहीं होती। यानी जब भी सिर्फ हम मौत के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं, अभी तौहीन मजहब का पहलू वो एक अलग है, लेकिन जरर किसको कहते हैं, बहुत ज्यादा जरर जान का चला जाना। अब जान जाती है या नहीं आम तौर पर देखा गया, बल्कि शेख मोहम्मद हुसैन आले कशफुल गता हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र 60 साल की हो चुकी है जब उस जिस वक्त उन्होंने वो किताब लिखी थी, अपनी किताब आयात बयानात में लिखा है कि 60 साल मेरी उम्र हो चुकी है اور کئی بار ہمیں یہ اطلاع آتی کہ فلاں شخص قمع زنی سے جاں بحق ہو گیا، اور جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جھوٹ تھی اور مراسم اعضاء کو کمزور کرنے کے لیے لوگوں نے باتیں پھیلائی. تو اسی طریقے سے اکثر ہم نے انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر بھی دیکھا کہ فلاں شخص مر گیا. اب مثلا کوئی قمع زن ہے اور وہ قمع زنی کرنے کے بعد بستر پہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا، اس کی تصویر شائع کی گئی کہ مثلا یہ جو ہے یہ انتقال کر گیا، اور عربی میں ایک دو جملے بھی لکھ دیے گئے، تو اس سے پتہ بالکل ہی اوتھینٹک بات ہو گئی. وہ کہا جاتا ہے عربی میں کوئی گالیاں بھی دے رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید پڑھ رہا ماذا اللہ، تو بعض تو لوگ اس کو اس انداز سے بھی سمجھتے ہیں کہ عربی میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب بالکل ہی اوتھینٹک بات ہے. تو اس طرح کی یہ جال سازیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو بالکل واضح طور پر حرام کہے اس کا حرام کا مسئلہ بیان کریں، جو جائز کہے اس کا بتائیں کہ یہ افراد جو ہیں ان کا نظریات یہ ہیں. جو اس میں کہے کہ زبردستی آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کتنے لوگ اس کے اندر مر گئے، تو کوئی قابل اعتنا تعداد بھی ایسی نہیں ہے. آپ میں سے بھی پتہ نہیں کسی نے کہ ان کے کوئی قریبی رشتہ داروں میں کہیں الا ماشاء اللہ و نظر میں ایک آدھ کسی کیس کی بات نہیں کر رہا جو پچھلے 50-100 سال میں ہوا ہو، لیکن کوئی موت کسی کی واقع نہیں ہوتی. اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ جناب وہ کتنی دیکھیے ایسی عبادات ایسی ہیں کہ جس کے اندر لوگ مر جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور وہاں بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ جو اکثر و بیشتر حج کر چکی ہوتی ہیں وہ زیادہ رش والے دنوں میں، خاص طور پر جو لوگ مثلا 11 ضلع کو طواف کرنے آتے ہیں یا 12 ضلع کو اور یا 13 ضلع کو، تو بہت سے بوڑھے افراد کی پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹنے تک کی آواز سننے میں آتی نہیں، یعنی اس جس اعتبار سے وہاں ایک بہت زیادہ رش کی وجہ سے جو آ کر پھنس جاتے ہیں، بے انتہا کمزور بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حج پہ جانے سے تو کتنے افراد ایسے ہیں، آپ حکومت پاکستان کی لسٹ منگوائیں جو جاتے ہیں اور وہاں سے کتنے، کئی سو کی تعداد، بعض اوقات کئی ہزار کے اندر بھی جو ہے کچھ سالوں کے اندر ایسے افراد کی تعداد ہوئی ہے کہ جو بہت زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے جاتے ہیں اور وہاں پر انتقال کر جاتے ہیں. تو اگر ایک آدھ کیس تو یا چند سو کیسز میں بھی اس قسم کا مسئلہ ہوتا تو آپ کے علم میں آتا کہ بھائی فلاں فلاں ہاں ایسا ہوا ہے، تو لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. ہاں البتہ کوئی واقعی اتنا سخت ماتم کرے کہ موت واقع ہو جائے تو ابھی آپ نے سن لیا، پھر تو یقیناً حرام ہو جائے گا. لیکن اچھا میں ایک بات اس کے اندر اور بتا دوں، ویسے ہی آپ کی معلومات کے لیے، میں اس میں کسی کو جائز حلال یا حرام ہونے کے حوالے سے کوئی اس میں بات نہیں کر رہا. دیکھیے عام طور پر ہم لوگ بھی بہت گھبرا جاتے ہیں، عام طور پر ہوتا ہے نا کہ بچہ کہیں سے کوئی گر گیا، سر میں چوٹ لگ گئی، آپ کے سر میں چوٹ لگ گئی اور سر سے خون بہنے لگا. تو دیکھیے آپ کا جو سر ہے اس کی جو کھال ہے اس کی جو خون کی سپلائی ہے نا یہ کافی رچ ہوتی ہے، یعنی ذرا سا بھی اس میں اگر کہیں کٹ لگ جائے تو وہ جہاں خون کی نالی جو گزر رہی ہوتی ہے اس میں سے خون نکلنے لگتا ہے. لیکن اس کے نیچے یہ جو کھال ہے آپ کی کھال کے نیچے باقاعدہ انتہائی سخت ترین اسکل یا کھوپڑی ہوتی اور اس کے اندر کہیں جا کر برین ہوتا ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو افراد سر پہ قامہ مار رہے ہیں یہ تو ان کے دماغ کے اندر جا کے لگے گا برین کے اوپر، نہیں، یہ صرف اور صرف جو اسکن ہوتی ہے صرف اس کو متاثر کرتا ہے. اسکن کے اندر ایک کٹ آتا ہے اور وہاں سے جو بھی خون کی نالی گزر رہی ہے وہاں سے بلیڈنگ ہوتی. اچھا وہ عام طور پہ پھیل کے چہرے ویرے پر آ جاتی تو اور زیادہ ایسا لگتا ہے. یعنی میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا خطرناک معاملہ نہیں کہ جس سے جان چلی جائے، کیونکہ دیکھیے اس کے بعد اتنی مضبوط ترین، یعنی اس کے اوپر کوئی پوری طاقت سے اگر ہتھوڑا مارے گا تو اتنی مضبوط یہ سر کی ہڈی اللہ میاں نے بنائی ہے، پھر اس کے اندر کہیں جا کر برین ہے کہ وہ متاثر ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر جو برین کے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ آپریشن کے لیے باقاعدہ ڈرل کرنا پڑتا ہے اسکل کو، پھر جا کے اندر جو ہے وہ سرجری کے لیے ہول بنا کے پھر سرجری کی جاتی. تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو سر پہ یہ اس طرح سے مار رہا ہے بس یہ فوراً سر کی ہڈی جو ٹوٹے گی اور اس کے خون نکل رہا ہے ڈائریکٹ برین پہ جا کے لے گا اور موت واقع ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. بلکہ یعنی اگر کمپیئر کریں ہم اس سے زنجیر کے ماتم جو پیٹھ کے اوپر کیا جاتا ہے، اس میں اکثر لوگ ٹیڑھی پھلدار قسم کی زنجیریں بھی ہوتی ہیں، اس میں پھر بھی ایک امکان، میں ویسے کمپیریٹیولی کہہ رہا ہوں کہ وہ سر کی نسبت، یعنی سر زیادہ سیف ہے بنسبت اس کے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھلدار جو زنجیر ہوتی ہے وہ اندر اس کی نوک پھیپڑے کے اندر کہیں گھس جائے، آ کے پسلیوں کے درمیان میں سے ہوتی ہے، یعنی میں ایک پاسبلٹی کے طور، لیکن سر والے کے اندر یہ کوئی مسئلہ نہیں. اسی وجہ سے اس میں کوئی موت واقع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، خواہ وہ کتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی کیوں نہ نظر آئے آپ کو، سوائے اس کے کوئی بالکل ہی بغدے کی طرح سے سر کے اوپر ایسا کوئی وار کرے कि जो बहुत ही ताकत के साथ हो और पूरी वो बोन भी क्रश हो जाए उसकी और अंदर ब्रेन तक बात पहुंच जाए तो फिर एक अलग मसला होगा। तो बहरहाल आमतौर पर ऐसा नहीं होता है और इससे फर्क नहीं पड़ता है। यानी अभी हम क्या बात कर रहे थे कि जरर बलीग की तारीफ क्या है, तो पहली तो तारीफ ये कि मौत वाकई हो जाए, तो मौत किसी की वाकई नहीं होती इससे। एक एक, एक आध कोई केस हो गया हो शाजो नादिर तो मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन आमतौर पर इसका हुक्म नहीं। ठीक है, इसके अंदर हो गया जान का चला जाना, ये तो नहीं होता है। दूसरी जो शर्त है कि जरर बलीग उसको कहते हैं कि किसी अज्व का जाया हो जाना या मफलूज हो जाना, या अज्व जाया हो गया उसका या मफलूज हो गया, पैरालाइज हो गया, पूरी पूरे कोई जिस्म का खसूसी कोई ऐसा ऑर्गन है वो जाया हो गया। आमतौर पर ऐसा भी कहीं आपने नहीं सुना होगा कि जंजीर जनी या कमा जनी से कोई मफलूज हो गया हो या उसके जिस्म का कोई अज्व जाया हो गया हो, ये नहीं। फिर एक आम तौर पर एक एतराज किया जाता है, यानी ये वाले मसले को आप किसी से बहस ना करें कि मसलन कायल करने के लिए कि भाई इससे तो बहुत नुकसान होता है, वो बहुत ज्यादा नुकसान इसमें जान चली जाए या अज जाया या शल या मफलूज हो जाए तब हराम होगा, इससे कम कम रहे तो हराम नहीं। ये किसी भी मुज्तहिद का ऐसा फतवा नहीं। अच्छा, अब एक इसके अंदर एतराज भी होता है कि जो लोग आमतौर पर हम देखते हैं कि नौजवान जंजीरें शेयर करते हैं एक दूसरे से, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और हेपेटाइटिस फैलने का इम्कानात होते हैं, और जनाब इसमें आमतौर पर जो बच्चे वगैरह होते हैं साल भर उनकी जंजीर पड़ी होती है, जंग लगा हुआ होता है, तो टेटनस होने के भी इम्कानात होते हैं। तो देखिए, आज तक जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें किसी भी जगह इस जंजीर जनी के जरिए, चाहे वो लड़के शेयर ही एक दूसरे से क्यों ना करते हो, कोई हेपेटाइटिस का केस रिपोर्ट नहीं हुआ, और इसी तरीके से कोई भी टेटनस किसी को नहीं हुआ। ये इसके अंदर बहरहाल अभी हम फतवों के लिहाज से गुफ्तगू नहीं कर रहे, सिर्फ मेडिकल के हवाले से कर रहे हैं। मसलन रहबर मौजम का मुकलद ये सुने के नहीं, इससे ये नहीं होता तो मुझे करने की इजाजत नहीं, उसको इजाजत नहीं, चाहे कुछ भी हो वो नहीं कर सकता है, चाहे हम कितनी इसके अंदर चीजें क्यों ना बयान करें। अच्छा, अब अगर आप कहें कि इससे ये खतरात हो सकते हैं कि हेपेटाइटिस फैल सकता है या मसलन टेटनस फैल सकता है, तो इससे कहीं ज्यादा कितने ही ऐसे प्रोसीजर आमतौर पर हो रहे हैं फिर उनको भी हराम होना चाहिए, उसमें ज्यादा इम्कानात है। मसलन कान छिदवाना कितनी बड़ी तादाद में होता है, वही सुइयां लेके आमतौर पर छेदी जाती हर जगह, उतनी ज्यादा स्टरलाइजेशन वगैरह का ख्याल नहीं किया जाता है, तो फिर ये भी हराम होना चाहिए, लेकिन ये हराम नहीं है। नाई की कितनी दुकानें ऐसी आमतौर पर कहा जाता है हेपेटाइटिस वहां से बहुत फैलता है, वही रेजर सबके अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं आमतौर पर, ज्यादा मासेज में तो इसी तरह के अफराद आमतौर पर लोग जाते हैं, बहुत फैंसी और इस तरह की जो दुकानें आजकल हो गई हैं बहुत ज्यादा, इतनी कॉस्ट हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि ऐसी बार बार शॉप में जाए जो कई कई हजार रुपए लेते हो, तो देखा जाए तो इनके यहां ये इनके पास भी जाना हराम होना चाहिए। इसी तरीके से कितने डेंटल प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर खतरा बहुत ही ज्यादा है हेपेटाइटिस, और उसका क्योंकि आमतौर पर हर जगह वैसी स्टरलाइजेशन उन आलात की नहीं होती है, या मसलन अगर आलात को भी उसमें से निकालने हो तब भी वो सक्शन पाइप वगैरह जो मुंह के अंदर लगाते हैं हर शख्स के मुंह में वही लगा देते हैं जिससे पहले कितने लोगों के ब्लड के साथ मिक्स होकर लग चुका होता है मुंह में, तो बहरहाल बहुत सारे इसके अंदर देखिए इस तरह की चीजें हैं। तो फिर इनको बदरजा वाला डेंटल प्रोसीजर्स करवाने जाना भी हराम होना चाहिए, कि क्योंकि इसके अंदर ज्यादा इम्कान है कि हेपेटाइटिस लग सकता है आपको, जबकि उसके अंदर रिपोर्ट भी नहीं हो रहे और इसके अंदर बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग भी है कि जिनको हुआ है ऐसा। अच्छा, इसी तरह से आमतौर पर जो क्लिनिक्स के अंदर ये होता है कि आमतौर पर आप इंजेक्शन लगवाने जाती हैं, हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि पाकिस्तान में तो ये देखा जाए तो इन जगहों पे से उठाए जाते हैं सारे जो नीचे पड़ी होती हैं सिरिंजेस, और वो ही फिर बाद में धो के पैक वैक करके मार्केट में आ जाती हैं, तो इसके अंदर ज्यादा इम्कान है और ऐसे केस रिपोर्ट भी बहुत हुए हैं कि जो उन्होंने अपने तई सही निडिल इस्तेमाल की थी जो, और उसके बाद उस नीडिल को जो है दूसरे लोगों ने इस्तेमाल किया और हेपेटाइटिस हो गया उनको, तो ये भी उसके बावजूद ये हराम नहीं। इसका मतलब है कि ये कहना इस बिना पर ये वाली दलील लेकर आना, ये दलील भी सही नहीं। लेकिन जो दलील सही होगी वो हम बयान करेंगे और जो दलील सही नहीं होगी उसको रद्द भी कर देंगे कि ये दलील देना सही नहीं है इस काम के लिए। तो ये एक मसला हुआ कि इससे हेपेटाइटिस फैलता है या उससे टेटनस फैलता है या और बीमारियां फैलती हैं, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ आज तक। या एक आध कोई केस हो तो मैं कह नहीं सकता कि उसमें और क्या वजूहत होंगी, वो तलाश करनी चाहिए। कुछ ने कहा कि बहरहाल देखिए फुकाहा कहते हैं कि जरर है तो हराम है, और बहरहाल इसके अंदर जरर तो पाया जाता है। देखिए जरर है, नुकसान तो है, कोई जिस मसलन कट रही है कोई चीज, एक लिहाज से तो नुकसान है, लेकिन ये बलीग नहीं है, ये नाकाबिल तहम्मुल नहीं है। मसलन हम जो मैंने कहा कि हम हाथ का भी मातम करते हैं, खाल का रंग जो है वो सुर्ख हो जाता है और उसके बाद बहुत से लोगों के नील भी पड़ जाते हैं और खाल फट भी जाती है, बाज़ वक़्त खून भी निकल आता है, सबके नजदीक जायज है। अगर हर जरर हराम होता तो फिर मुज्तहिदीन इसको भी हराम कहते कि भाई ये भी जरर, नील पड़ा जा रहा है जरर नहीं, खाल फट रही है जरर नहीं, खून थोड़ा सा निकल आया जरर नहीं, लेकिन फिर भी उसको कहते हैं कि जायज। इसका मतलब है कि मामूली जरर जो काबिल तहम्मुल हो वो जायज है, उसकी कोई दलील नहीं है हराम होने की। कुछ ने कहा कि जनाब इसमें खून निकलता है, खून निकलना ही एक लिहाज से जरर की बात लगती है। तो देखिए खून जिस्म से निकालना हराम नहीं है। मसलन आप वैसे ही आपको बैठे बैठे दिल चाह रहा है कि मैं एक सिरिंज लेके ब्लड 5 cc जरा निकाल लूं अपने जिस्म से, जायज है आपके लिए, कोई हराम नहीं। कौन सा फतवा लेकर आई किसी जगह की कोई कहे कि हमें जिस्म से ब्लड जो है निकालना। आमतौर पर आजकल एक इलाज हिजामा, बाकायदा आका सिस्तानी ने भी कहा कि मोतबर रिवायतों से बात साबित है कि पैगंबर और आइम्मा हिजामा करवाती थी, उसके अंदर भी जिस्म से सक करके खून जो है वो निकाला जाता है। पहले जमाने में जोंके लगवाई जाती थी, आजकल कपिंग और ये सारे इसके जो है नाम हो गए। तो बहरहाल अगर कोई बीमारी, आप कहें कि बीमारी की वजह से, नहीं बीमारी के बगैर भी, मसलन किसी को अच्छा फील नहीं हो रहा तो आमतौर पर हिजामा जो है उसकी बहुत सारी इंडिकेशन है जिसके अंदर करवाया जाता है। तो बहरहाल अगर जिस्म से खून निकलना बाइस जरर समझा जाता तो फिर हिजामा को भी जो है आप कहते कि नहीं ये भी जायज नहीं होना चाहिए, लेकिन जायज है। तो ऐसा नुकसान हो कि जिससे जिस्म शल हो रहा हो, कोई अज्व जाया हो रहा हो, कोई अज्व मफलूज हो रहा हो या जान जा रही हो, वो हराम है, इससे कम कम रहे तो हराम नहीं। और यही आयतुल्ला सिस्तानी ने अभी अपने एक फतवे के अंदर बयान किया है कि सिर्फ अगर जिस्म को नुकसान पहुंच रहा हो जो हलाकत की हद तक ना पहुंचे या उसके करीब करीब तक ना पहुंचे, उसके हराम होने की कोई दलील नहीं पाई जाती। यानी कम कम अपने जिस्म को, इसी वजह से आपको कितने ही कॉस्मेटिक प्रोसीजर इसी फतवे की बिना पर कराने की इजाजत है जो बाइस जरर और तकलीफ है, खून भी निकलता है, कोई बीमारी भी आपको नहीं, लेकिन फिर भी आप करवा रही हैं जाकर, वो इसी वजह से कि अपने जिस्म को इतना नुकसान पहुंचाने की शरण इजाजत है कि जो कि बहुत ज्यादा नुकसान हो, ज्यादा नुकसान जान का चले जाना या अज्व का जाया होना है, अभी आपने सुना। अच्छा, अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ठीक है अगर आप कहते हैं हर जगह या कहीं पे भी कर सकते हैं तो फिर आप अपने जंजीर अपने मुंह पर क्यों नहीं मारते। मारे अपने मुंह पर भी क्यों नहीं, अब मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि अगर कोई ये वाला एतराज कर रही है, बहुत सी जगहों पे सोशल मीडिया पे नजर भी आया, तो देखिए इसके अंदर क्या है, इसमें ये फतवे की जद में आ रहा है मुंह पर मारना, क्योंकि इससे अज्व जाया होने का, मसलन आंख जाया होने का खौफ है, चेहरे के बिगड़ जाने का खौफ है कि चेहरा बदसूरत बदनुमा ना हो जाए, आंख जाया ना हो जाए, तो बहुत ज्यादा जरर इसके अंदर पाया जाता है। जो हर आकिल आदमी कह के, जो हत्ता के जो जंजीर जनी कमा जनी कर रहे हैं उनसे भी पूछा जाए कि भाई ये जो मुंह पे अगर मारेंगे और आंख पे लग गई तो आंख जाया, कहीं हाँ आंख जाया हो सकती, ये फतवे की जद में आ जाएगा। इस वजह से चेहरे के ऊपर मारने की इजाजत नहीं मिलेगी। यानी जो जायज भी कहते हैं वो इस फतवे की जद में आ जाता है उनका मसला, कि चेहरे पर नहीं मार सकते। अच्छा, अब ये जो रहबर मौजम ने कहा है वो तो, ये आपने जितनी भी बातें सुन रही, ऐसा ना हो कि उसमें रहबर मौजम के जो मुकल्लिदीन है वो कायल होने लगे इस बात से कि नहीं भाई देखिए इतना तो नुकसान नहीं हो रहा तो फिर तो हमें करने की इजाजत मिल जानी चाहिए। नहीं, उनको इजाजत नहीं। वो कहते हैं कि ख्वा जो है वो कोई भी सूरत हाल क्यों ना हो, हत्ता कि बल्कि अब तो वो ये भी कहते हैं कि ख्वा तौहीन मजहब भी ना हो तब भी करने की इजाजत नहीं। रहबर मौजम फरमाते हैं कि ख्वा घर के तहखाने में लोगों की निगाहों से बचते हुए करें, किसी को पता भी नहीं, तब भी इजाजत नहीं। बल्कि अक्सर जो करते आ रहे हैं अब तक उनके मुकल्लिदीन, और फिर वो आकर पूछते हैं कि क्या इस उनके इस फतवे में हम किसी दूसरे मर्जे की तरफ रुजू कर सकते हैं, यानी इस मसले में किसी और की बात मान लें, नहीं तो किसी मर्जे की तरफ रुजू भी नहीं कर सकते। बिल्कुल उनका क्लियर कट मसला है कि इसकी इजाजत नहीं। अच्छा, अब ये जो मसला है कि जिस्म को इतना नुकसान पहुंचाना, उस लिहाज से भी बाकायदा आयतुल्ला मिर्जा यदुल्ला दूसदूज़ानी, बाकायदा ये ईरान के अंदर उनका एक दरसे खारिज भी इसके ऊपर इंटरनेट पे भी आया کہ محرم کے نزدیکی دنوں میں حضرت آیت اللہ دزدزانی کے درس خارج میں ایک حدیث کے اوپر بحث ہو رہی تھی، حدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ ضرر دینے کا حکم ہے نہ ضرر اٹھانے کا حکم ہے، قاعدہ لا ضرر جس کو کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں گفتگو جاری تھی، اس مناسبت سے آپ نے فرمایا کہ قمزنی اضرار کے مصادیق میں سے نہیں ہے، یعنی کہ جسم کو نقصان پہنچانا یہ اس میں شامل نہیں ہے. اگر لوگ کہتے ہیں بھائی نقصان تو پہنچانا ہے، اس میں سے نہیں، اس وجہ سے قمزنی کا حکم میں اولی حرمت نہیں، یعنی حکم اولی کے تحت یہ حرام نہیں، اصلا حرام نہیں. ہاں حکم ثانوی جس کا تعلق زمان و مکان کی شرائط کے مطابق ہوتا ہے، ممکن ہے حکم قمزنی حرام ہو یا مستحب بھی ہو، یعنی اس علاقے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں وہ ایک کام کیا جا رہا ہے. ممکن ہے کسی علاقے میں حرام ہو، ممکن ہے کسی علاقے میں مستحب بھی ہو، اور یہ اضرار کے مصادیق میں سے تو نہیں. یعنی باقاعدہ دیکھیے مجتہدین کے اس میں اختلاف نظر کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو، یعنی سب کے نظریات آپ کو پتہ چل جائیں تاکہ اگر کبھی کسی سے بات ہو اور خاندانوں میں بات ہو رہی ہے تو آپ کو ہر ایک کے کلیئر مسئلہ پتا ہو، کسی غلط فہمی میں کوئی غلط دلیل نہ دیں آپ. اس وجہ سے ان باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ہر شخص کی تحقیق اس کے اپنے لیے حجت ہے. اچھا کسی دوسرے کو وہ مجبور نہیں کر سکتا اپنی تحقیق پر کہ میں نے تحقیق کر لی ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، تو آپ سب کو میں مجبور کروں کہ نہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا ضرور کیونکہ میں نے تحقیق کر لی کوئی نقصان نہیں، یہ بھی مجھے حق نہیں ہے. اور اسی طرح مجھے یہ بھی حق نہیں کہ اگر مجھے تحقیق کر لی اور مجھے پتا چلے کہ یہ ضرر ہے تب بھی جو ہے میں ہر ایک کو مجبور کروں کہ لازمی. میرے خیال ہے آپ لوگ یہ سب پیپر پھاڑنے کا مقابلہ کوئی ہو رہا ہے یہاں پر، یہ آپ الگ سے کبھی لکھ لیں پھر بعد میں پھاڑ لیجئے گا اس کو. تو اپنی تحقیق پر ہم دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتے، ہر شخص اپنی تحقیق اس کے اپنے لیے حجت ہے. جس کے لیے ثابت ہو جائے کہ نقصان ہے، ثابت ہو جائے کہ اس میں توہین ہے، وہ نہیں کر سکتا. اور جس کو یہ چیز ثابت نہ ہو، رہبر معظم کے مقلدین کے علاوہ، ان کو تو کسی صورت اجازت نہیں ہے. جو دیگر مجتہدین کے مقلدین ہیں خود اپنے لیے ان کی تحقیق کرنا حجت ہے. اچھا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بہرحال دیکھیے اس میں خطرہ تو پایا جاتا ہے نا کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو اس یہ بات بھی اتنی صحیح نہیں. وجہ اس کی ہے کہ کتنے ہی ایسی چیزیں جس میں ڈرائیونگ کے اندر خطرہ تو بہرحال پایا جاتا ہے، کتنے روزانہ کا آپ نکالیں گے ایکسیڈنٹس میں کتنے لوگ مر رہے ہیں. بہت سے لوگ آپ حیران ہوں گے کہ مثلا آپ سے اگر پوچھا جائے کہ روزانہ کتے کے کاٹے کے کتنے کیسز اس میں ہاسپٹلس میں آتے ہوں گے، آپ سوچتے ہوں گے ایک دو چار پانچ آتے ہوں گے. 500 کیسز صرف سول ہسپتال میں ہم نے دیکھے پر ڈے، 500 کیسز ایک ہسپتال میں. پھر کراچی کتنے ہاسپٹلس میں جاتے ہوں گے، اور اگر سب کو آپ کیلکولیٹ کریں تو سارے کتے سی کاٹنے کی مہم پہ لگ رہا ہے کہ نکلے ہوئے ہیں. تو بہرحال آپ کے لحاظ سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ خطرہ اگر آپ ہے تو دیکھیں ڈرائیونگ میں بھی خطرہ پایا جاتا ہے، اس سے زیادہ خطرہ جیسے بھی ہے کہ حج کے اوپر کتنا خطرہ پایا جاتا ہے. خدا نخواستہ کوئی ڈسکریج نہیں کر رہا کہ لوگ حج پہ جانا چھوڑ دیں، لیکن عمومی طور پر ایک خطرہ کہ لوگ وہاں جا کے حادثات کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ تو اس سے زیادہ خطرہ، اور اس سال تو اور ہی بہت زیادہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں. تو بہرحال بہت سارے ایسے خطرات ہیں، اگر آپ کہیں خطرہ تو پایا جاتا ہے تو عام طور پہ جتنے کھانے کی چیزیں ہیں بیکریز وغیرہ جس طرح گندے طریقوں سے بن رہی ہیں، یہ آپ کہیں کہ آپ ٹی وی پہ پروگرام بھی کتنے آ رہے ہیں سب بھی کھانے، اس لحاظ سے خطرہ تو پایا جاتا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو آپ کے اندر نہ چلی جائے. کھانے آپ جو بڑے مزے مزے لوگ ہوٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں باہر جا کے، کتنے گندے طریقوں سے کھانے وہاں پر پک رہے ہیں، کون سی بیماریاں آپ کو وہاں سے لگ جاتی ہیں، لوگ پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، جراثیم اندر جاتے ہیں، خطرہ تو پایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے حتیٰ کہ پیدل چلنے تک کے اندر خطرہ پایا جاتا ہے. آپ روزانہ ہوتا ہے کہ روڈ کراس کرتے ہوئے فلاں شخص جو ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، تو احتمالی خطرہ جو ہے یہ دلیل نہیں ہے حرام ہونے کی کہ شاید میں کروں اور کوئی مجھے تکلیف پہنچ جائے اور میرا مثلا کوئی عزم ضائع ہو جائے، یہ احتمالی خطرہ ہے اور اس کا اتنا لو احتمال ہے کہ اس کی بنا پر اس کو حرام نہیں کر کہہ سکتے. تو اچھا بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب خون آلود جسم اور لباس ہونے کے باعث آپ کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو یہ والا اعتراض بھی اکثر لوگ عام طور پر جو اس کے مخالفین ہیں وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ خون آلود جسم اور لباس ہونے کے باعث نمازیں ضائع ہو رہی ہیں ان لوگوں کی، اس وجہ سے یہ حرام ہونا چاہیے. تو یہ والی بات بھی بالکل غلط ہے. خود آپ مراجع کی اپنی توضیح المسائل نکالیں, مثلا آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل کا پیج ہے, جن صورتوں میں نمازی کا بدن اور لباس پاک ہونا ضروری نہیں. وہ تین صورتیں بیان کی ہیں جس کے اندر اس میں نمبر ایک ہے اس کے بدن کے زخم جراحت یا پھوڑے کی وجہ سے اس کے لباس یا بدن پہ خون لگ جائے, یعنی جس جگہ پر لباس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے وہ ایک زخمی ہونے کی حالت ہے. یا مثلا درہم کا مسئلہ کے برابر جو خون لگ جاتا ہے اس کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے. پھر تیسرا ہے وہ نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجبور ہو, اس کے لیے بھی نماز پڑھ, تو کس نے کہا ہے کہ وہ نماز چھوڑے؟ اگر کوئی شخص قامہ زنی بھی کرتا ہے تب بھی اس کے لیے واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے. اگر کوئی شخص زنجی زنی کرتا ہے, خون آلود اس کا مثلا جسم پہ خون لگا ہوا ہے, تب بھی فقہی حل اس کا موجود ہے, کس نے ان سے کہا ہے کہ وہ اپنی نمازیں چھوڑے. تو لہٰذا اس کا اگر کوئی شخص چھوڑ رہا ہے نمازیں تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے, لیکن اس بنا پر کہ حرام کہنا اس کو, یہ والی دلیل بھی غلط ہے, کیونکہ شریعت نے اس کو حل بتائے کہ اس کے باوجود بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو. تو اس وجہ سے تو میں نے یہی کہا کہ اس کے اندر جو غلط دلائل دیے جا رہے ہیں ان کا بھی رد ہو جائے گا, تاکہ یہ خام خواہ کا ایک بحث کا موضوع لوگوں میں نہ بنے. ایسے نان ایشوز جو نہ مجتہدین قائل ہیں, نہ حلال ہونے کے قائل مجتہدین قائل ہیں, نہ حرام والے قائل ہیں, لوگوں نے خود سے خود ساختہ دلیلیں ایجاد کر لیں, ان کا بھی رد ہو جائے. ایک تو وجہ تھی کہ جسم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا ہو, جس کی اتنی تفصیل آپ نے سنی. دوسری جو شرط ہے کہ جس کی بنا پر حرام قرار دیے خود رہبر معظم نے, وہ سب سے زیادہ توہین مذہب کا مسئلہ ہے. توہین مذہب ہونے کے باعث تدبیر حرام ہے. دیکھیے, جیسے کہ ابھی اس سے پہلے بھی فتویٰ ان کا ذکر ہوا کہ پہلے انہوں نے اصولی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر توہین ہو اور اگر قابل توجہ ضرر اس کے اوپر جسم پہ ہو رہا ہو تو حرام ہے, اور اس کے بعد پھر نیچے لکھا کہ اس سے توہین مذہب ہوتی ہے. اب یہاں پر کیا انہوں نے خود تشخیص موضوع کر دیا. تو تشخیص موضوع جب مجتہد کر دے, اچھا سب سے پہلی بات تو یہاں پر تشخیص موضوع کا جو حکم ہے, دیکھیں مثلا مجتہد عام طور پر موضوعات کی تشخیص میں نہیں بولتا ہے, وہ کہتے تمہارے تم خود تحقیق کرو کہ کیا ہے. مثلا شراب حرام ہے اور روح افزا پینا جائز ہے, اب وہ کہے گا کہ میں تحقیق, آپ یہ نہیں کر سکتے بہت ساری بوتلیں لال پیلی نیلی شربت لے جا کے مجتہد کے سامنے رکھے کہ آپ بتائیے کہ ان میں سے کون سی شراب ہے, یہ اس کا کام نہیں. وہ کہے گا خود جا کے تحقیق کرو کون سی شراب ہے کون سی شراب نہیں. ٹھیک ہے, تو کون سی چیزیں منشیات شمار ہوتی ہیں کون سی نہیں, آپ ساری لے جا کے کہیں گے ذرا آپ چک کے بتائیے کون سی منشیات میں آتی ہیں کون سی نہیں. مجتہد کا کام یہ نہیں. لیکن مجتہد پھر بھی موضوع کی تشخیص میں کبھی کبھار دخل دے دیتا ہے. تشخیص موضوع مجتہد ماننا مقلد پر واجب نہیں. مجتہد اگر کہہ بھی دے کہ بھائی مجھے تو یہ جو ہے نا یہ لگ رہا ہے کہ لگ نہیں رہا بلکہ میرے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ شراب ہے جو مشروب ریڈ کلر کا رکھا ہوا ہے, اور آپ کو خود پتا ہے 100% یقین ہے کہ مجتہد غلط کہہ رہا ہے, یعنی میں تو خود اٹھا کر لایا ہوں, میں فلاں دکان سے مثلا خرید کر لایا ہوں اور یہ شراب نہیں ہے, تو آپ تشخیص موضوع مجتہد ماننا آپ کے اوپر لازم نہیں. اور یہ خود رہبر معظم بھی اس کے قائل ہیں, جب ہی انہوں نے صرف تشخیص موضوع کی حد تک نہیں رکھا اور باقاعدہ اس میں حکم دے کر اس کو حرام قرار دے دیے. وہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ابھی آگے چل کر آنے والا ہے کہ فتوی اور حکم میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اب تشخیص موضوع جو ہے یعنی موضوع کی تشخیص, یہ مجتہد کا کام نہیں, اور اگر مجتہد کر بھی دے تو یہ مقلد اگر اس کے برخلاف دیکھے تو مقلد برخلاف بھی عمل کر سکتا ہے اگر اس کی تحقیق اس کے برخلاف ہو جائے. اچھا کچھ دیگر مجتہدین نے, رہبر نے تو تشخیص موضوع کر دیا کہ حرام یہ توہین ہو رہی ہے اس سے, اس وجہ سے حرام ہے, تو ان کے مقلدین تو نہیں کر سکتے. لیکن دیگر مجتہدین نے تشخیص موضوع کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا, اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا, بلکہ اس کا اختیار مقلد کو دے دیا کہ تم جہاں پر یہ کام کرنا چاہ رہے ہو خود تحقیق کرو یہ کام توہین مذہب ہے یا نہیں. اچھا آیت اللہ بہجت باقاعدہ ان کی استفتاح جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں, اس میں باقاعدہ ایک ہیڈنگ ہے متابعت از مجتہد در موضوعات, یعنی مجتہد موضوعات میں اگر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے تو کیا اس کی رائے کو ماننا ضروری ہے؟ مثلا مجتہد کہہ رہا ہے توہین مذہب ہو رہی ہے تو کیا ہم مانیں جبکہ ہمارے خیال میں نہیں ہو رہی, یا مجتہد کی تشخیص الگ ہو اور ہماری تشخیص جو ہے وہ الگ ہو. اس سلسلے میں کہتے ہیں خود آیت اللہ بہجت یہ بات بیان فرماتے تھے کہ در موضوعات مقلد با نظر خودش عمل میں کند. مقلد خود موضوعات کے معاملے میں مقلد اپنی تحقیق کے مطابق عمل کرے. مجتہد کچھ اور کہہ رہا ہو اور مثلا آپ کی تحقیق کچھ اور ہو تو آپ اپنی تحقیق کے مطابق عمل کریں گے, تو ایک ایسا مسئلہ نہیں. اچھا خود رہبر معظم بھی اس کے قائل ہیں, اگرچہ انہوں نے تشخیص موضوع کیا ہے ایک خاص وجہ سے. مثلا خود ان سے یہ والی بات پوچھی گئی تو جواب انہوں نے یہ دے دیا, یہ خود khamenei.ir جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ تشخیص موضوع معقول با نظر خود مکلف است و مطابعت از مجتہد در تشخیص موضوع واجب نیست. موضوع اگر مجتہد نے کوئی طے کر دیا ہے تو اس کی مطابعت کرنا مقلد کے اوپر واجب نہیں, سوائے اس کے کہ آپ اطمینان ہو جائے کہ بھئی ہمارے مجتہد نے تشخیص موضوع کیا ہے تو اطمینان ہو رہا ہے اس بات پہ ہمیں, یا یہ کہ اس قسم کا کوئی موضوع ہے کہ جس میں استنباط ضروری ہوتا ہے, یعنی مجتہد کی ایک خاص تحقیق اور جس اعتبار سے فتویٰ دیا جاتا ہے ان میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں, اگر وہ والا مسئلہ ہے تو پھر ایک الگ بات ہو جائے گی. لیکن خود تشخیص موضوع کرنا یہ بہت اہم مسئلہ ہے, سارے مسئلہ اسی سے حل ہوگا اگر آپ نے صحیح طور پر اس کو اگر سمجھ لیا. بہت سی چیزیں اس کے اندر ذرا بورنگ بھی آ رہی ہیں لیکن بہرحال یہ کہ وہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کو. اور خود امام خمینی بھی اسی نظریے کے قائل تھے. باقاعدہ khamenei.ir جو رہبر معظم کی ایک آفیشیل ویب سائٹس میں سے ایک ہے اس کے اندر بھی امام خمینی کا یہ مسئلہ ہے, جس کا باقاعدہ عنوان ہی ہے در مورد ملاک تشخیص موضوع و مصداق. یعنی تشخیص جو ہے بیس کس کے اوپر کرتی ہے تشخیص موضوع, تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی کہ عرف جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, یعنی معاشرہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, یعنی جس جگہ بھی آپ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کا مال دے اور معاشرہ دیکھی کہ وہ کیا کہتا ہے. اچھا اب دیکھیے, اب رہبر معظم والا فتویٰ تو ایک طرف کر دیں وہ تو کسی صورت جائز نہیں ہے ان کے فتوے میں, ان کو تو الگ بالکل کر دیں, ہم دیگر مجتہدین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں تین شقے بنیں گے. اگر عرف عام میں یعنی عام لوگوں میں سب کے نزدیک وہ عمل توہین مذہب ہے تو پھر حرام ہو جائے گا کرنا سب کے نزدیک, اور اگر عرف عام میں سب کے نزدیک توہین مذہب نہیں ہے تو وہ چیز جائز ہو جائے گی, اور اگر عرف عام توہین مذہب کے اس مسئلے میں منقسم ہو جائے تب بھی وہ چیز جائز ہو جائے گی. یعنی آدھے لوگ کہیں کہ توہین ہوتی ہے, آدھے لوگ کہیں توہین نہیں ہوتی, تب بھی اس کام کو کرنا حرام نہیں ہے. یہ تین شقسمیں بنتی ہیں. رہبر معظم نے تو کیونکہ الگ سے ایک حکم بھی جاری کر دیا اور انہوں نے تشخیص موضوع کرتے ہوئے فتویٰ بھی دے دیا, ان کے مقلد تو چاہے توہین ہو یا نہ ہو اب کرنے کی اجازت نہیں. لیکن دیگر مجتہدین جنہوں نے لوگوں کے اوپر چھوڑا ہے, جب لوگوں پہ چھوڑا ہے تو اگر سب لوگ یہ کہتے ہیں توہین ہے کسی خاص جگہ پر تو پھر حرام ہو جائے گا اس خاص جگہ پر. کچھ سب لوگ اس جگہ کا جو پورا معاشرہ ہے وہ کہے توہین مذہب نہیں ہے تو جائز ہے, اور آدھے لوگ کچھ کہیں آدھے لوگ کچھ اور بات کہیں تب بھی وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. اچھا اگر آپ نے کوئی موضوع ڈیسائیڈ کر دیا, مثلا آپ کے نزدیک ثابت ہو گیا اور دوسرے کی کوئی تحقیق ہی نہیں, مثلا عام لوگ ہیں آپ نے تو تحقیق کر لی آپ کے نزدیک مثلا حرام ہو گیا بالفرض, تو کیا ارشاد جاہل, یہ باقاعدہ آیت اللہ سیستانی نے اپنی توزیل مسائل میں امر بالمعروف کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ ارشاد جاہل در موضوعات لازم نوی واشد, یعنی اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. جس کو پسند کسی کو سامنے دو گلاس رکھے ہوں, ایک میں کچھ شراب ملی ہوئی ہے اور ایک میں مثلا شربت ہے, نہیں چلیں یہ ذرا ایکسٹریم مثال ہو جائے گی اسے چھوڑیں. مثلا آپ ہی کا گھر ہے, آپ کے گھر کے سامنے گٹر کا پانی بہ رہا ہے, کوئی آپ کا رشتہ دار وہاں سے قریب سے گزرا اور کوئی موٹر سائیکل والا گیا اس کے کپڑوں پہ چھینٹے آ گئے رشتہ دار کے, کیا آپ کے لیے بتانا واجب ہے اس کو کہ یہ گٹر کا پانی ہے اور تمہیں نماز کے وقت سے پہلے اس کو پاک کرنا ہے؟ نہیں, آپ پر واجب نہیں ہے بتانا, کیونکہ موضوعات میں ارشاد جاہل یعنی جاہل کو جو اس بات سے واقف نہیں اس کو وہ بات بتانا یہ آپ پر واجب نہیں. وہ واجب نیست کسی کے نسبت موضوع اطلاع نہ دارد ارشاد نمود, کسی کو بھی بات کی اطلاع نہیں ہو موضوعات کے مسئلے میں اس کو آپ جا کر بتائیں یہ آپ پر واجب نہیں ہے. یعنی اس کو اتنی زحمت میں ڈالنا, اس کو اتنی پریشانی کے اندر مبتلا کرنا, کوئی بچہ مثلا اوپر سے کسی بچے نے مثلا پیشاب کر دیا اس کے جسم کو, سوچ رہا ہے کہ ایسی کہیں سے پانی اے سی وے سی کا جو گر رہا ہوتا ہے وہ میرے کپڑوں پر آ گیا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ بچے کا پیشاب تھا مثلا, یا اوپر کا ہمارا فرش نجس تھا اور اس کا پانی کہیں سے بہتا ہوا مثلا نیچے آ رہا ہے, ये बताना वाजिब नहीं है, तो आमतौर पर घरों के अंदर होता है। तो अगर किसी की कोई तशखीस ऐसी हो भी जाए मौजूआत के मामले में, तो ये दूसरों को बताना कि आपकी जिम्मेदारी।